أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ اگر قلم بن جائیں اور سمندر اس کے ساتھ سات سمندر اور مل جائیں اور وہ سب سیاہی بن جائیں تو تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی. بے شک اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے. تمہارا پیدا کرنا اور تم کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کو پیدا کرنا. بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک مقررہ مدت تک رواں دواں ہیں. اور کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ وہی حق ہے اور اس کے علاوہ جس کو وہ پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہے. اور یہ کہ اللہ وہی بڑی شان والا اونچا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے. ساری کائنات اس نے پیدا کی. اس میں درمیان میں یہ آیت آئی علم کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے قلم ہیں جتنے درخت ہیں ان تمام کو قلم بنا دو اور یہ سمندر ہے اتنا بڑا ایسے ہی سات سمندر اور جمع کر دو اور باتیں لکھتے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. علم ختم نہیں ہو. عمل کے لیے علم ضروری ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس لحاظ سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے. اور یہ بھی کہ علم کی جاننے کی فضیلتیں جاننا چاہیے. قرآن کریم میں علم کی اہمیت اور فضیلت جگہ جگہ بیان کی گئی. سب سے پہلی جو آیت قرآن کی نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں شب قدر کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کے اندر بھی علم کی بات آئی اور قلم کی بات آئی. تو علم ایک بہت بڑی طاقت علم کے ذریعے. اب یہ علم ایک تو شریعت کا علم اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں انسان کے لیے مفید ہو وہ تمام اس کے اندر شامل. چاہے وہ ڈاکٹری کا علم ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو چاہے وہ باٹنی کا علم ہو یا جو بھی ہو. وعلم آدم الاسماء کلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے تعبیر کیا. اور یہ تمام علوم مفید ہیں. ایک مضمون مفتی تقی صاحب کا شائع ہوا تھا مئی 2016 میں الفرقان کے اندر بہت اہم مضمون آیا. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جب یہ ملک تقسیم ہو گیا اس کے بعد مفتی شفیع صاحب نے وہاں کی سرکار کے سامنے ایک تجویز رکھی، کہا کہ اس وقت تین طرح کی علمی سنستھائیں چل رہی ہیں، ایک تو علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد پر چل رہی، فرمایا ان کو بھی ختم کر دو، ایک جو ہے ندوہ کی بنیاد پر چل رہی ہے، فرمایا وہ بھی غلط، اور دیوبند کی بنیاد پر چل رہی ہے، فرمایا وہ نظام بھی غلط. یہ مئی 2016 میں الفرقان میں بھی پورا تفصیلی مضمون شائع ہوں. کہاں یہ بھائی دیوبند کے بارے میں تو آپ اتنی زیادہ باتیں بیان کرتے ہو، وہ بھی غلط. تو فرمایا یہ تینوں باتیں، تینوں دھارائیں ہیں، وہ انگریز کے رد عمل میں سامنے آئی. حقیقت میں تو اسلام میں تفریق ہے ہی نہیں کہ یہ دینی علم یہ دنیاوی علم، ایسا نہیں ہے. پورا باقاعدہ مضمون انہوں نے لکھا کہ بھائی اس کو ختم کرو اور اب ایسے ادارے بناؤ کہ جہاں سے مفتی نکلتا ہو وہیں سے ایک ڈاکٹر بھی نکلے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اسی ادارے سے ایک وکیل بھی نکلے، اسی ادارے سے ایک بڑا انجینئر بھی نکلے. جیسا کہ پرانا نظام ہمارا تھا وہ یہی اسلام، اور 1000 سال تک جو حکومت کی اور بڑے بڑے ادارے تھے وہ ایسے تھے کہ اسی کیمپس میں سے ایک مفتی اور ایک عالم نکلتا تھا، ایک قاری نکلتا تھا، تو اسی کیمپس میں سے ایک ڈاکٹر نکلتا تھا. تو فرمایا مفتی صاحب نے کہ ایسے نظام کی ہم کو ضرورت ہے. آج مسلمان دنیا کے اندر پیچھے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کے اندر پیچھے. شرعی علم بھی دنیاوی علوم بھی یہ دو الگ الگ فرمایا کہ ہیں ہی نہیں. جو بھی علم انسان کے لیے مفید ہو، آخرت کے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، وہ تمام ہمارے علوم ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کا علم اتنا وسیع کہ فرمایا کہ اگر سات سمندر جو ہے دنیا میں، اس کے جیسے سات اور سمندر لاؤ. مفسرین لکھتے ہیں کہ عربی میں 60 اور 70 یعنی 70 کا لفظ آتا ہے، وہ عدد بتانے کے لیے نہیں بلکہ بہت زیادہ بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے وہ آیتیں استغفر لہ او لا تستغفر لہ ان تستغفر لہ 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اگر ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو اس کے تحت حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 سے اتنی زیادہ مرتبہ میں مغفرت طلب کروں تو اللہ مغفرت کرے گا تو میں ضرور کروں. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ عدد جو آتا ہے وہ بہت زیادہ بتلانے کے لیے آتا ہے. 70 کا اور 7 کا عدد مطلب یہ کہ اور اتنے بہت سارے سمندر جمع ہو جائیں تو بھی وہ اللہ کے علم کو، اللہ کی باتوں کو نہیں لکھ سکتے. اتنا وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. آج تو دنیا میں بھی نالج کا زمانہ ہے. ابھی لیٹسٹ عدد دیکھا کہ اس وقت www کے اوپر 1 ارب اور 80 کروڑ ویب سائٹ، روزانہ نئی نئی ویب سائٹ بنتی جاتی، روزانہ لاکھوں اخبار چھپتے، وہ سب اس پر اپلوڈ ہوتے، اس پر اپلوڈ ہوتے، پتہ نہیں وہ سارے کے سارے کہاں جاتے. تو یہ تو دنیا کی حالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع. تو قوم کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ علم، دینی علم، دنیاوی علم، تمام کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے. اور آج جو مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان علوم میں ہم پیچھے ہٹ گئے تو دوسرے لوگ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ گئے. میڈیکل کے اندر بھی، ٹیکنالوجی کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی، ہر چیز ہم پیچھے ہٹ گئے، دوسرے لوگ آگے آ گئے. ایک واقعہ علم کی اہمیت کے سلسلے میں ملتا ہے. ایک بہت بڑے طبیب گزرے، بو علی سینا، تاریخ اسلام نہیں تاریخ انسانی کے اگر سب سے بڑے 10 ڈاکٹر لاؤ تو اس میں ایک نام بو علی سینا کا آئے گا, ابن سینا جن کو کہتے ہیں, یا انگریز لوگوں نے ان کا نام بگاڑ دیا, ان کو ایویسینا کہتے ہیں یورپ کی کتابوں میں تاکہ پتہ نہ چلے کہ مسلم. یہ اتنے بڑے ڈاکٹر بنے کیسے بنے, ان کا واقعہ آتا ہے. یہ بخارا کے قریب افنوشا نام کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے, پھر بعد میں چھوٹے تھے اور ہجرت کی ان کے باپ نے تو بخارا چلے گئے جو آج کل ازبیکستان کے اندر بخارا. وہاں بچپن میں ہی حافظ قرآن بن گئے. پھر اس کے بعد ان کو سائنس اور میتھمیٹک پڑھنے کا شوق ہوا. گاؤں میں جو اعلیٰ میتھس پڑھانے والا جاننے والا کوئی نہیں تھا. پتا چلا کہ ایک سبزی فروش تھا محمود مستاحی نام کا, وہ میتھس جانتا ہے, تو اس کے پاس جا کر میتھس پڑھا. اب اس کے بعد کہ بھئی آدمی بنتے ہیں کیسے, اس کے بعد محمود مستاحی کو پوچھا کہ اب مجھے اور زیادہ ترقی کرنی ہو میتھس میں اور دوسرے علوم میں سائنس میں تو کیا کرنا پڑے, تو کہاں کہ آپ کسی لائبریری میں چلے جاؤ. اب اس زمانے میں لائبریریاں جو بڑی ہوتی تھی وہ تو بادشاہوں کے پاس ہوتی, بادشاہوں کی سیاست ہوتی تھی کہ اس میں ان کی لائبریری میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اگر تم کو انٹری مل جائے تو تم بڑے بن سکتے ہو. اس دوران قریب کا جو شہر تھا سمرقند, وہاں کا بادشاہ تھا نوح ابن منصور, وہ بہت بیمار ہو گئے. اس کو آنت کی کوئی بیماری ہو گئی جس کو قولنج کہتے ہیں, اور اس کا کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا. یہ 15 سال کے بچے کو ابن سینا کو پتا چل تو اس کو ایک دم چہرے پر چمک آئی کہ اچھا موقع ہے, تو باقاعدہ طب سیکھنا شروع کیا, یعنی میڈیکل سائنس سیکھنا شروع کیا. اب تک تو وہ سائنس اور دوسری چیزیں سیکھ رہے تھے, خاص بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے میڈیکل سائنس سیکھا, اور چند ماہ میں اتنی محنت, اور پھر گئے سمرقند, کہا کہ میں بادشاہ کا علاج کروں گا. وہاں بڑے بڑے جو ڈاکٹر تھے وہ ہنسنے لگے کہ 15 سال کا بچہ کیا کرے گا. کہاں موقع دیجیے, اور موقع دیا گیا اور علاج کیا, چند ہی دنوں میں بادشاہ اچھا ہو گئے. اب بو علی سینا سے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو, مانگو انعام, تم جو مانگو گے ملے. ابن سینا نے کہا کہ مجھے تمہاری لائبریری میں پڑھنے کے لیے داخلہ مل جائے, یہی میں چاہتا ہوں. انعام مانگا تو یہ مانگا, علمی انعام مانگ تو کہا دیکھو 1 سال کے لیے انٹری ملے گی, شرط یہ کہ یہاں کی کوئی بھی چیز تم نقل کر کے دوسری حکومتوں کو نہیں پہنچاؤ گے. 1 سال تک اس لائبریری میں رہے, بس رات دن اپنی ضروریات کے علاوہ پڑھنے میں لگے رہے, پڑھنے میں لگے رہے. اب تک تو میڈیکل میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن پڑھتے پڑھتے اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ پھر رفتہ رفتہ وہاں سے آگے بڑھے, عراق کے اندر بغداد میں گئے, اور پھر آخر میں ہمدان میں, ایران کے اندر ہمدان شہر ہے, وہاں ان کا مزار ہے. تو زمانے کے بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے. کیسے ڈاکٹر بنے, ان کی ایک کتاب ہے القانون فی الطب, جو ڈاکٹری لائن میں مڈل ایج میں سب سے اہم کتابوں میں شمار ہو, دا کینن آف میڈیسین کر کے اس کا ترجمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ہوا, اور 18ویں صدی تک یہاں ایشیا میں تو ٹھیک یورپ کی تمام یونیورسٹیوں میں ڈاکٹروں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی, دا کینن آف میڈیسن, اور دوسری ان کی کتاب ہے کتاب الشفا. یہ دونوں میڈیکل کے کورس میں شامل. تو محنت کر کے وہ اتنے زیادہ آگے بڑھے. یہ لائبریری جو ہے, ہمارے مفتی ابراہیم صاحب ہمارے استاد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے, وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہر جگہ لائبریری ہونی چاہیے, اور بچوں کو باقاعدہ اس کے اندر بھیجنا چاہیے, اس سے بچے بنتے ہیں, ان کی تربیت ہوتی. آج کل تو وہی موبائل کے اندر کیا اچھا کیا برا, بس اسی کے اندر وہ وقت کو خراب کرتے, پھر جب ریزلٹ آتا ہے تو ہمارے بچے پاس تو ہو جاتے. آج کل پاس ہونا کوئی کمال نہیں ہے, پاس ہو جانا بھائی کتنے فیصد آئے, 45-50. بھائی 45-50 میں تو آج کل کوئی 84 میں بھی نہیں رکھتے. تو یہ بچے محنت نہیں کرتے, ایک بہت بڑی وجہ. اور ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر مسلمانوں کی بہت زیادہ کمی. ابھی ابھی ایک کتاب آئی, مہاراشٹر کے آئی پی ایس افسر ہیں, بڑے دیندار ہیں, عبد الرحمان کر کے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, ڈینائل اینڈ ڈپریویشن کر کے ایک کتاب آئی ہے, گویا سچر سمیتی کے بعد ایک سب سے اہم کتاب. اس میں انہوں نے مسلمانوں کے اعداد و شمار لکھے کہ مسلمان کہاں کتنے. ریزرو بینک, ریزرو بینک یہ کوئی بینک نہیں ہے, وہ پورے ملک کی یعنی نیتی بناتا ہے, اقتصادی مالیاتی نیتی. ریزرو بینک میں مسلمانوں کی تعداد صرف 0.75%, اس کے اندر بتایا ہے. فوج کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1.67%. ہماری آبادی کہاں 15-16% ہے, اور کہاں کلاس ون افسر میں مسلمانوں کی تعداد 1.5%. باقاعدہ ہر سال کے آنکڑے دیے, بہت اہم ایک دستاویزی کتاب. تو خیر, علم کی بہت زیادہ اہمیت. یہ آیت نازل ہوئی, اس سلسلے میں ایک بات آتی ہے کتابوں کے اندر, تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, کہ بنی اسرائیل نے سوال پوچھے تھے اور وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے, اس میں ایک آیت یہ کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, کہ انسان کا علم بہت ہی تھوڑا ہے. تو چند یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ نے جو وہ بات کہی, وہ آیت کہی کہ انسان کا علم وہ بہت تھوڑا ہے, وہ تو تمہاری قوم کے لیے کہی کیونکہ تمہاری قوم کے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ آیت سب کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تورات کا علم ہے, یہ ہے وہ ہے, ان پڑھ لوگ تو یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی کہ انسان کا علم تھوڑا ہے وہ سب کے لیے, اسی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے. فرمایا کہ سارے درخت ہیں زمین کی, ان کو قلم بنا دو, اور سمندر ہیں ایسے سانپ اور سمندر لاؤ اور ان کو سیاہی بنا دو, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہوگا. ما نفذت کلمات اللہ, تو علم کی بہت بڑی اہمیت, کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت, حلال حرام کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت, ہر چیز کے لیے علم کی ضرورت. دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے شریعت کے حدود میں رہ کر, تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے تو علم کی ضرورت. آج ٹیکنالوجی میں مسلم ممالک کی بھی کیا حالت, کہ دوسرے ملک تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسرائیل جو بہت بعد میں بنا 1948, وہ ایک یہ بن گیا, نیوکلیئر ملک بن گئے, اور عرب ملک آج وہی. تو یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا, جو فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّتِ, کہ قوت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ سراہنا کی, اور مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب اسلام اور جدت پسندی میں کہ بھئی یہ ساری ٹیکنالوجی کی مسلمانوں کو ضرورت, اس پر بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا بڑا ہے, اور اللہ کو پہچاننا ہو تو علم کی ضرورت پڑے گی. آگے اللہ کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کی قدرت کی, اس میں ایک دوسری آیت آئی, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا. یہ ایک مثال دے کر پتہ ہے. بات یہ کہ یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی اتنے سارے لوگ ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنے لوگ اربوں اربوں خربوں خربوں لوگ ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ کیسے پیدا کرے گا؟ جیسے وہ لوگ کیا سمجھے کہ بھئی ایک کاریگر ہوتا کہ بھئی ایک بڑھئی ہے اس کو بیلن بنانا ہے, ایک بنائے گا پھر دوسرا بنائے گا پھر تیسرا بنائے گا پھر چوتھا بنائے, دس ایک ساتھ نہیں بنا سکتا, 400 ایک ساتھ نہیں بنا سکتا, وہ اسی رفتار سے چلے گا. تو ایسا سمجھے کہ اللہ تبارک بتالا کہ بھئی پہلے تو رفتہ رفتہ پیدا کی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد, پھر آج کا زمانہ آیا, پھر آئندہ, پھر سب کو ایک ساتھ قیامت میں اللہ کیسے پیدا کرے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اگر انسان غور کرے کہ آج بھی اس وقت زمین پر 7 ارب کی آبادی ہے, ہر انسان کی 2 آنکھیں, ہر ایک کے 2 کان ہیں, یہ کیسے بن رہا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی اس کو کوئی سائنس والے نہیں بنا رہے, ہر ایک کا ایک دماغ ہے, ہر ایک کی انگلیاں ہیں. کبھی یہ نہیں آیا کہ بھائی اللہ تبارک بتانا کہ یہاں اب اتنی زیادہ آبادی بڑھ گئی تو آنکھوں کا اسٹاک کم ہو گیا ہے تو آئندہ سے ہر ایک کو ایک ایک آنکھ ملے گی, یہ کبھی بھی نہیں آیا. ایک ہی کان ملے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ تمام کو ایک ساتھ پیدا کرنا اللہ کے لیے تو کن ہو جا تو ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کن ہو جا یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے بتائے. اللہ کو تو ہو جا یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, کمانڈ دینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر کمانڈ دینا پڑتا ہے کہ ایک کمانڈ دیا تو 21 تاریخ کو 12 لاکھ لوگوں کا رزلٹ آ گئے, تو اللہ کو تو یہ کمانڈ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم, تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا الا کنفس واحدہ, اللہ کے لیے ایسا کام ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ بڑا سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسے اتنی آیتوں کے اندر اللہ کے نام آ گئے, پہلے آیا عزیز یعنی غالب پورا اقتدار والا, حکیم بڑی حکمت والا, یہاں آیا سمیع یعنی خوب سننے والا, بصیر برابر دیکھنے والا. کہ انسان ہے اس کی نگاہ تو لمیٹیڈ, وہ تو ایک طرف دیکھے تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے, سب کی باتیں ایک ساتھ سن رہا ہے. انسان تو 4 لوگ بولنے لگے تو کس کی بات سنے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں, ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں برابر. تو فرمایا یہاں گویا اشارتاً آخرت کی بات بھی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا, اور یہ عقیدہ برحق ہے. پھر آگے پھر توحید کی نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ یہ ایک عجیب لفظ آیا ہے قرآن, رات اور دن کے لیے قرآن میں پیدا, کہ اللہ نے رات اور دن کو پیدا کیا, یہ لفظ نہیں آیا, بلکہ یہ آیا یولج اللیل فی النہار, رات کو دن میں داخل کرتا ہے, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. ہمارے پرانے مفسرین جو ہیں اس کا مطلب یہ بیان کرتے تھے کہ رات جب سردی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے, رات بڑی ہوتی تو رات تھوڑی دن میں داخل ہو جاتی, جب گرمی ہوتی ہے تو دن کا تھوڑا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے, رات تھوڑی کم ہو جاتی ہے دن بڑھ جاتا. لیکن اب جا کر یہ بات پتا چلی کہ بھئی دنیا کے اندر ہر جگہ ہر وقت کہیں دن ہے کہیں رات ہے, دن داخل ہوتا ہے ادھر رات داخل ہوتی ہے, تو مسلسل داخل ہوتے رہتے. تو قرآن میں رات اور دن کو داخل کرنے کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں, اور صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا اس کی بڑی فضیلت آئی کہ صبح کے وقت اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین, اور شام کے وقت امسینا وامس الملک للہ رب العالمین. یہ اور بہت ساری دعائیں آئیں, ان کو پڑھنا یہ بڑا باعث برکت ہے. یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی کہ اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ ساری چیزیں بنائی تمہارے کام کے لیے. شیخ سعدی نے کہا، ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارند، ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارند، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری. کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ہوا، بارش، سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ تو روٹی کمائے اور پھر غفلت سے نہ کھائے، بلکہ اس کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو رب کو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کی نگاہ، اندر کی نگاہ ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل اور اس کی نگاہ مردہ ہے، دل و نگاہ. جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو فرمایا اللہ نے رات اور دن بنائے، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگایا، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے لیے رواں دواں ہیں. سورج اور چاند کبھی نہ تو ٹکراتے ہیں یہ، نہ کبھی اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی غفلت برتتے. یہ تم کو سبق دے رہے ہیں کہ وہ خالق کی بات کو مانتے ہیں، تم بھی مانو. یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی. آج کل ہم نے کلچر یہ بنا دیا ہے کہ دیر سے سوتے، پھر صبح دیر سے اٹھ. صبح کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو روزی کی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی صبح کے وقت. تو رات کو جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا، یہ اسلامی شریعت کے اندر، اسلامی تعلیم میں مطلوب ہے. اور آج کل جو میڈیکل سائنس والے بتاتے ہیں کہ جو بیماریاں ہوتی، بیماریاں جسمانی کم مینٹل زیادہ ہوتی، یہ جو ہو جاتا ہے پریشر ہو جاتا ہے، وہ نیند برابر پوری نہیں ہوتی، ٹینشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی. تو 70% بیماریاں یہ تناؤ کی وجہ سے ہوتی. اور آدمی اچھی طرح سو جائے، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کے لیے، نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت. تو یہ اس سلسلے میں بہت بڑی غفلت ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند بنائے، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کہ جس کو چاند کی خبر ہے، سورج کی خبر ہے، پہاڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر ہے، تو جس نے تم کو پیدا کیا کیا اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی؟ تو فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو بھی کرتے ہو اس سے وہ اچھی طرح باخبر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہی اللہ برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جس کی بھی پوجا کرتے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ العلی، علی کے معنی بڑی شان والا، الکبیر، کبیر کے معنی بڑا، کبیر کے معنی بڑا، اور اکبر کے معنی بہت بڑا، سپرلیٹیو ڈگری، اللہ اکبر ایسا بولتے. تو اللہ کی دو اور صفات یہاں آئی، العلی اور الکبیر. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے. جو شخص ان ناموں کو برابر پڑھتا رہے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ غفلت سے حفاظت فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، یا اللہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے، یا اللہ اس کے اندر تو بے شمار لوگوں کے اوپر اپنی رحمت اتارتا ہے، یا اللہ ہمیں ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ رمضان کا ایک حصہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، یا اللہ باقی دو حصے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، کلام پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، نقصان دینے والے علم سے ہم تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ جہنم سے حفاظت فرما، یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جو علماء اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، یا اللہ تو انہیں بھرپور بدلہ عطا فرما، اپنی جانب سے یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عافیت قائم فرما، یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ملک کے اندر انصاف کرنے والے حکمراں عطا فرما، یا اللہ انصاف کرنے والے حکمراں عطا فرما، یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ ملک سے جو بھرشٹاچار کو ختم کرے، یا اللہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے ایسے حکمراں اس ملک کو عطا فرما، یا اللہ محبت کا ماحول پیدا فرما، نفرت کا ماحول ختم فرما، یا اللہ ملک کے اندر بھائی چارہ عام فرما، اس ملک کو ترقی عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت نصیب فرما، یا اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، مصیبتوں سے حفاظت فرما، تکلیفوں سے حفاظت فرما، یا اللہ کسی کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے ہمیں وفات دے تو یا اللہ ایمان کے ساتھ ہماری وفات آئے، یا اللہ ایسی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، یا اللہ پختہ ایمان عطا فرما، مضبوط عقائد عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.